بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيتي وأهل طاعتي وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعنهم وأنا جميعا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ حدیث مسلسل بالاولیت ہے، یعنی ہر راوی نے اپنے مروی عنہ سے، اور دوسرے لفظوں میں ہر شاگرد نے اپنے استاد سے سب سے پہلی ملاقات میں اس حدیث کو سنا، اس لیے اس کو مسلسل بالاولیت کہا جاتا ہے. اگرچہ یہ تسلسل راوی حدیث حضرت سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ تک ہے، کن چونکہ سند کا اکثر حصہ مسلسل بالاولیت سے آیا ہے، اس لیے اس کو حدیث مسلسل بالاولیت کہا جاتا ہے. میں نے اپنے مشفق استاد اور مرشد اول فقیہ الامت حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ تعالی رحمتن واسعہ سے اس حدیث کو اول مرتبہ کے اندر سننے کی سعادت حاصل کی ہے، اسی لیے میں نے بھی اپنے بڑوں کی اتباع میں آپ کو یہ حدیث مسلسل بالاولیت کے طور پر سنا دی. اسی طریقے سے دیگر حضرات محدثین جن سے سماع حاصل ہے، سند حاصل ہے، ان میں سے کئی حضرات سے مسلسل بالاولیت کے طور پر اس حدیث شریف کو سننے کی سعادت حاصل ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ان حضرات محدثین کی جماعت میں ہمیں دنیا اور آخرت میں شامل فرماوے، اور محشر میں ان کی مقدس جماعت کے اندر اللہ ہمارا حشر اور نشر فرماوے. یہ کتاب جو مجموعی اعتبار سے صحت میں قرآن مجید کے بعد ہمارے دین کے اندر دوسرے نمبر کی صحیح کتاب ہے، اس کو ہمارے یہاں دور حدیث شریف کے اندر پڑھایا جاتا ہے، اور بڑے اہتمام سے اس کے ختم کی مجلس منعقد ہوتی ہے. اللہ کے نیک بندوں کا تجربہ ہے کہ اس مبارک کتاب کے اختتام پر دعائیں قبول ہوتی ہیں اور بلائیں، مصیبتیں، آفتیں ایسے سنگین موقعوں پر اس مبارک کتاب کی تلاوت اور اس کے بعد دعا، یہ بھی ایک بڑے فائدے کی اور نورانیت کی چیز ہے۔ اسی لیے پرانے زمانے سے ہمارے بزرگوں میں یہ طریقہ چلا رہا ہے کہ بخاری شریف کے ختم کے موقع پر دعا کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لیے اس سلسلے کو خیر کا، رحمت کا، برکت کا ذریعہ بنائے۔ یہ جو باب امام نے قائم فرمایا، یہ کتاب الرد علی الجہمیہ کا آخری باب ہے۔ اس باب کے دو نام ہیں، ایک نام ہے کتاب الرد علی الجہمیہ اور اسی کو کتاب التوحید بھی کہا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک زمانے میں اور آپ کے زمانے سے پہلے دنیا کے اندر گمراہ فرقوں کا بہت زور تھا، عقائد کو برباد کرنے والے توحید کے اندر غلط چیزوں کی آمیزش کرنے والے، باطل پرست لوگ اس زمانے کے اندر اپنی بڑی طاقت دکھلا رہے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان گمراہ فرقوں کی اصلاح کے لیے اس کتاب کو مرتب مدون فرمایا۔ مختلف مقاصد ہے اس کتاب کی تالیف کے، اس میں ایک بڑا مقصد ہے جو گمراہ فرقے تھے جن کے غلط عقائد اور غلط نظریات دنیا میں عام ہو رہے تھے اور لوگ جہالت کی وجہ سے ان کے غلط عقیدوں کا شکار ہو رہے تھے، تو امام علی مقام نے بڑی ہمت سے کام لیا اور ان گمراہ فرقوں کے خلاف آپ نے قلم اٹھایا اور ان کے غلط عقیدوں کو رد فرمایا تاکہ امت کے ایمان کی اور عقیدوں کی حفاظت ہو جائے۔ اس سے ایک سبق ہم کو ملتا ہے کہ ابطال باطل یہ بھی دین کا بڑا کام ہے۔ کسی بھی زمانے کے اندر کوئی باطل نظریات، باطل عقائد، گمراہ فرقے سر اٹھائے، ان کا تعاقب کرنا اور ان کے غلط اعمال اور عقائد کی اصلاح کرنا اور ان کی جال اور چال سے لوگوں کو بچانا، یہ بھی بہت بڑا دین کا عظیم کام ہے۔ لوگ آج حکمت اور مصلحت کے شیطانی عنوان سے اس مبارک کام سے جان چراتے ہیں، حالانکہ یہ بھی بڑا اہم کام ہے۔ جس طریقے سے اشاعت دین بڑا کام ہے، حفاظت دین بھی بڑا کام ہے۔ خود باری سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جا بجا ایسے گمراہ فرقوں کے اوپر رد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر رد فرمایا اور ہمارے اسلاف کرام نے اس کام کو بڑی اہمیت سے انجام دیا ہے. اسی لیے علماء کرام کو یہ کام محض اللہ کی رضا کے واسطے کرنا چاہیے کہ جتنے بھی گمراہ فرقے غلط عقیدے اور اعمال والے لوگ سر اٹھائے, ہمارا فریضہ بنتا ہے, ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے غلط عقائد اور اعمال سے لوگوں کو باخبر کرے اور بچاوے لوگوں کو تاکہ لوگوں کے ایمان کی حفاظت ہو جائے. اس کے لیے ہمیں ان گمراہ فرقوں کے غلط عقائد کی طرف اپنے بزرگوں کی سرپرستی میں پہلے کچھ تیاری کرنی چاہیے اور اس کے بعد ان گمراہ فرقوں کا مقابلہ کرنا چاہیے. ایک زمانہ تھا مودودیت کا فتنہ بہت زوروں پر تھا, بڑے بڑے لوگ مودودیت کے فتنے میں مبتلا ہو رہے تھے. تو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جن کی فضائل اعمال کتاب مشہور ہے, ہمارے دادا پیر ہوتے ہیں, اساتذہ کے استاذ ہوتے ہیں, حضرت شیخ زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو حکم فرمایا, مفتی جی مودودی صاحب کی کتابیں دیکھیے اور جو انہوں نے گمراہی کی باتیں لکھی ہے اس سے لوگوں کو واقف کیجئے اور مودودی صاحب کی غلط باتوں کی تردید اور اصلاح کیجئے. تو ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا اپنے شیخ اور مرشد حضرت شیخ زکریہ صاحب کو, حضرت مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں ان کی کتاب پڑھوں گا تو کہیں میں پھنس نہ جاؤں, مجھے ڈر لگ رہا ہے, اس لیے کہ ان کا قلم ایسا ہے اور ان کا طرز استدلال ایسا ہے کہ کہیں میں ان کی بات میں پھنس نہ جاؤں. حضرت شیخ زکریہ صاحب نے فرمایا کہ نہیں نہیں مفتی جی آپ پڑھو, میں آپ کو کہتا ہوں. تو حضرت مفتی محمود صاحب نے عرض کیا, حضرت آپ میرے لیے دعا فرمائیے اور توجہ ڈالیے, آپ کی دعاؤں کے ساتھ اور آپ کی توجہات کے ساتھ میں مطالعہ کروں گا تو انشاءاللہ میری حفاظت ہوگی. یہ گڑ ہمیں علماء کو سیکھنا ہے, اپنے بڑوں کی سرپرستی میں ان کی دعائیں اور توجہات کے ساتھ جو کام کریں گے تو انشاءاللہ ہماری بڑی حفاظت رہے گی. پھر ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مودودی صاحب کی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا اور پھر حال یہ ہو گیا تھا کہ ان کی کتابوں کے اندر جہاں کہیں بھی گمراہی کی باتیں ہیں, غلط باتیں ہیں, حضرت کو اللہ نے امام بخاری جیسا افزا عطا فرمایا تھا, عبارت کی عبارت زبانی یاد تھی, اور جن لوگوں نے وہ جلسے دیکھے ہیں انہوں نے خود مجھے بتلایا, حضرت مولانا مفتی ظہیر الاسلام صاحب تھے, تین صوبوں میں وہ قاضی تھے, انہوں نے خود مجھے ہی بتلایا کہ سرائے میر اعظم گڑھ وغیرہ کے علاقے میں جب مودودیت کا فتنہ بڑھا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ وہ خود جلسہ منعقد کراتے تھے, اور حضرت مفتی محمود صاحب کو دعوت دیتے تھے اور کہتے تھے میرا مفتی آ گیا، میرا مفتی آ گیا. عشاء کے بعد رد مودودیت کا جلسہ شروع ہوتا، فجر کی اذان تک حضرت اسٹیج پر مودودی صاحب کی ساری کتابیں لے کر آتے اور اندر سے عبارتیں نکال نکال کر کے مجمع کو دکھا دے، دیکھیے یہ عبارت گمراہی کی ہے، یہ گمراہی کی ہے. کئی عشاء سے فجر تک جلسہ چلتا اور پورا مجمع توجہ کے ساتھ سنتا تھا. اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بڑوں کی سرپرستی کے اندر، اساتذہ اکابر کی سرپرستی کے اندر کام کریں تو گمراہی سے ہماری حفاظت ہو جائے گی، ورنہ گمراہ پھر کے بہت ہی قلم زبان کے ماہر ہوتے ہیں، اچھے اچھے ان کی جال میں پھنس جاتے ہیں. اسی لیے بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. پہلے صرف کتابیں ان کی ہوتی تھی، اب انٹرنیٹ کے اوپر ان کی کلپیں آتی ہیں، ڈیبیٹ آتی ہے اور ان کے مضامین آتے ہیں. بہت بڑی تعداد ان کے اندر گمراہ فرقوں سے تعلق رکھنے والوں کی ہوتی ہے. ایسے ہی ان کی باتوں میں جاؤ گے تو اللہ نہ کرے ہمارا ایمان کہیں ڈگمگا نہ جاوے، اللہ نہ کرے ہم کہیں پھنس نہ جاوے. اسی لیے اپنے آپ کو اپنے بڑوں کی سرپرستی میں مطالعہ کر کے اس میدان میں آگے بڑھنا چاہیے. بات یاد آ گئی اس لیے میں عرض کروں، شاہ عبد الرحیم صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ بڑے صاحب کشف بزرگ تھے، اللہ نے ان کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا تھا. اتنا اونچا مقام تھا ان کا کہ باقاعدہ وہ عالم نہیں تھے لیکن بڑے صاحب نسبت بزرگ تھے. کوئی حدیث کا سوال کرتا تو عالم کشف میں امام بخاری کی روح سے بات چیت کر کے وہ جواب دیتے تھے. کوئی فقہ کا مسئلہ پوچھتا تو عالم کشف میں امام ابو حنیفہ کی روح سے بات کر کے جواب دیتے تھے. اتنا اونچا ان کا مقام تھا. ایک مرتبہ کسی نے منطق کا مسئلہ پوچھا تو جواب دینے میں دیر ہو گئی، تو کسی نے کہا حضرت آپ کو تو اتنی دیر عام طور پر ہوتی نہیں ہے اور آج دیر ہو گئی، تو ارشاد فرمایا کہ جب تم نے منطق کا مسئلہ پوچھا تو میں نے توسی کی روح سے سوال کیا. تو کہا توسی کی روح جہنم کے اندر بالکل نیچے تھی، ملائکہ اس کی روح کو کھینچ کر اوپر لائے، اس میں دیر ہو گئی، جب اس کو اوپر لائے تب میں نے پوچھا اس کو اور اس نے باہر آ کر کے جواب دیا، اس لیے مجھے جواب دینے کے اندر دیر ہو گئی. اتنا اونچا ان کا مقام تھا. میں ان کے مزار پر حاضر ہوا ہوں تو حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب بیمار ہوئے تو ایک بہت بڑے حکیم کو دعوت دی گئی جو مہاراجہ کشمیر کے تھے، ان کے وہ شاہی حکیم تھے. تو اس نے حضرت کا علاج کیا. حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ کو اب وقت آ چکا تھا تو حضرت نے فرمایا حکیم صاحب آپ اتنا لمبا سفر کر کے میرے علاج کے لیے تشریف لائے ہو تو میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، چونکہ آپ نے میری خدمت کی تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا میں اس وقت لوہے محفوظ میں دیکھ رہا ہوں ایک عبارت کو، اور وہ یہ دیکھ رہا ہوں پہلے لوگوں کو مجمع میں پوچھا کہ بھئی پنجاب کے اندر کسی نے جھوٹ نبی ہونے کا دعویٰ کیا، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت نہیں کسی نے دعویٰ نہیں کیا. تو کہا خبر نکالو، کسی نے دعویٰ کیا ہوگا آپ کو خبر نہیں ہوگی یا انقریب دعویٰ کرنے والا ہوگا. پھر فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں لوہے محفوظ کے اندر کہ پنجاب میں ایک شخص مرزا غلام احمد کے نام کا جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے, عنقریب وہ دعویٰ کرے گا. اور حکیم صاحب میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے خاص لوگوں کے اندر تمہارا نام لکھا ہوا ہے, اسی لیے آپ اس سے احتیاط کرنا, چونکہ آپ کے اندر فضول باس و مباحثے کی عادت بہت ہے. تو آپ اس جھوٹے مدعی نبوت سے بحث کرنے جاؤ گے اور اس کو مغلوب کرنے کے بجائے آپ مغلوب ہو جاؤ گے اور اس کے جال میں تم پھنس جاؤ گے. تو چونکہ آپ نے میری خدمت کی ہے اس لیے میں آپ کو یہ بات بتلا دیتا ہوں. یہ بات حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب نے کہی. حضرت کا تو انتقال ہو گیا, کچھ ہی دنوں میں شہرت ہو گئی کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے پنجاب میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا. یہ حکیم نور الدین بہت ذہین ذی علم آدمی, استدلال اور دلیل اور حجت بازی میں بہت ماہر, وہ گئے مرزا کے پاس اور مرزا سے بات کرنے کے چکر میں آ کر وہ خود مرزا کے چکر میں پھنس گیا اور ایسا مرزا کی جال کے اندر پھنسا کہ مرزا کی جو 80 اور 83 کے قریب کتابیں ہیں اس میں سے اکثر کتابوں کا علمی مواد حکیم نور الدین بھیروی کا فراہم کیا ہوا ہے, ورنہ مرزا تو جاہل مطلق آدمی تھا. اکثر علمی مواد حکیم نور الدین بھیروی کا ہے اور اتنا آگے بڑھا کہ مرزا کے مرنے کے بعد خلیفہ اول حکیم نور الدین بھیروی بنا مرزا کا. اسی لیے یہ بات بڑی نازک ہے, ہمیں ابطال باطل کا کام کرنا ہے, حفاظت دین کا کام کرنا ہے, لیکن اپنے بڑوں کی سرپرستی میں, ان کی دعاؤں کے ساتھ, ان کی توجہات کے ساتھ, تو انشاءاللہ گمراہی سے ہماری بڑی حفاظت ہوگی. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی نظر میں یہ کام کتنا اہم ہوگا آپ اندازہ لگاؤ. کہ آپ نے شروع میں کتاب الایمان پڑھا تو وہاں سنتے 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 شاید آپ پک گئے ہوں گے کہ یہاں جامعہ کا رد ہو رہا ہے, مرجیہ کا رد ہو رہا ہے, معتزلہ کا رد ہو رہا ہے. سنتے سنتے جو ہے آپ تھک گئے ہوں گے پوری کتاب الایمان کے ہر باب کے اندر. امام بخاری نے جب کتاب مکمل فرمائی تو وہاں بھی یہی فکر سوار ہے کہ ان گمراہ فرقوں کے غلط عقائد سے امت کو بچایا جائے. اسی لیے کتاب ختم کرتے کرتے آخری کتاب جو قائم فرمائی وہ بھی کتاب الرد علی الجہمیہ قائم فرمائے کہ جو گمراہ لوگ ہیں ان کے عقائد سے امت کو بچانے کے واسطے آپ نے کتاب الرد علی الجہمیہ قائم فرمائے. اور یہ بات حقیقت ہے کہ جب تک ایمان کے اندر سے غلط عقیدوں کو ہم دور نہیں کریں گے وہاں تک توحید خالص نہیں ہو سکتی. پیور توحید, خالص توحید کے لیے غلط عقیدوں کو ختم کرنا اور غلط عقیدوں سے اپنے ایمان کو بچانا یہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. قرآن میں ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. آپ نے ترمذی شریف میں روایت پڑھی ہے کہ اس آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے, سری روایت ہے, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر فرمائی ہے اس کی. آیت کا مطلب کیا نکلا, اپنے ایمان کے اندر شرک کو ملانے سے بچاؤ گے تو تمہیں امن اور ہدایت کاملہ نصیب ہوگی. ایمان میں کسی طرح کی بھی ملاوٹ ہوگی تو ایمان اللہ کے یہاں معتبر نہیں ہوگا. اسی لیے امام علی مقام نے اپنی اس مبارک الجامع الصحیح کو مکمل فرماتے فرماتے جہمیہ کا رد فرمایا اور ان کے غلط اور گمراہ عقیدوں کو رد فرمایا تاکہ امت کو توحید خالص ایمان خالص نصیب ہو. اور جس ایمان کے اوپر نجات ہے وہ ایمان امت کو نصیب ہو جائے. یہ بڑا کارنامہ انجام دیا. اسی لیے پیارو دور حدیث شریف مکمل کر رہے ہو, فارغ نہیں ہو رہے ہو, مشغول ہو رہے ہو. اب تک اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر پڑھتے تھے, اب اساتذہ سے جسمانی دور ہو کر روحانی کنیکشن کے ساتھ پڑھنا ہے, اپنے اساتذہ کی توجہات کے ساتھ پڑھنا پڑھانا ہے. اور جتنے بھی گمراہ فرقے دنیا میں جنم لے رہے ان کے سامنے ہمیں کام کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بڑا اجر عطا کریں گے, بڑا ثواب عطا کریں گے. بڑا نیکی کا یہ کام ہے جو اس زمانے میں کرنے کی بڑی ضرورت ہے, لیکن بہت سے لوگ اس سے غافل ہیں. اللہ ہمیں احقاق حق اور ابطال باطل کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. تو امام نے یہ آخری کتاب قائم فرمائی, کتاب الرد علی الجہمیہ اور توحید کے متعلق. اب اس کے ذیل میں یہ آخری باب لائے, باب قول اللہ وندع الموازین القسط لیوم القیامہ. باب اور کتاب میں کامل ربط ہے. جہمیہ, معتزلہ, یہ سب گمراہ فرقے کے لوگ قیامت کے دن حقیقی معنی کے اندر اعمال تولے جائیں گے, حقیقت میں جنت جہنم ہوگی, اس کا انکار کرتے تھے. آج بھی اس سوچ کے لوگ دنیا میں موجود ہیں. یہ مت سمجھنا کہ جامعہ صرف کتاب میں ہے, معتزلہ صرف کتاب میں ہے, نہیں. آج کے دور میں بھی جامعہ اور معتزلہ موجود ہے. ایک بہت بڑا گمراہ فرقہ امت کے اندر آج بھی ایسا ہے جو یوں مانتے ہیں کہ جنت جہنم, اعمال کا تولا جانا, انصاف کا ہونا, یہ ایک خواب جیسی چیز ہوگی. کہ آدمی خواب دیکھتا ہے اور خواب میں بہت کچھ دیکھتا ہے. آپ نے مقامات حریری کے اندر ایک شعر پڑھا ہے خواب کے متعلق, وَكَمْ مِنْ حَالِمٍ سَرَّتُ عُلْمُ وَأَدْرَكُهُ الرَّوْعُ لَمَّنْ تَبَا. بہت سے خواب دیکھنے والے خواب دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں. آپ بھی سال میں کتنی مرتبہ گھر جاتے ہیں خواب میں, اور جب بیدار ہوتے ہیں تو مدرسے میں اٹھانے والا اٹھانے آیا ہوتا ہے, چلو جلدی مسجد کے اندر حاضر ہو جاؤ. اور آگے دوسرے شعر میں کہتے ہیں, وَأَدْرَكُهُ الرَّوْعُ لَمَّنْ تَبَا. بیدار ہوا تو گھبراہٹ شروع. خواب میں تو بہت خوشی خوشی کے عالم کے اندر تھے. ہماری چارپائی کے بازو میں ایک طالب علم کی چارپائی تھی, لندن کا آیا ہوا تھا وہ طالب علم. اس زمانے میں حضرت شیخ المشائخ مفتی احمد صاحب دارالاقامہ میں تشریف لاتے تھے, ناظم تعلیمات تھے. اذان کے وقت پر کوئی سویا ہوا ہوتا تو اس کی خیر نہیں رہتی تھی, تو حضرت نے اس کو دو تین جوتی لگائی تو اٹھ کے ہنسنے لگا. تو اچھا ہوا حضرت نے دیکھا نہیں, آگے تشریف لے گئے. میں نے اس کو کہا بھی وہ ہنستا ہے, حضرت دیکھ لیتے تو اور تیری شامت بن دی. تو اس نے کہا میں کس چیز پہ ہنس رہا ہوں؟ کہا میں خواب میں اپنے گھر پہنچا تھا, میری امی جان نے میرے لیے شاندار کھانا بنایا اور ٹیبل پر رکھا, میں ہاتھ دھو کے کھانے بیٹھنے ہی والا تھا, اتنے میں جھوٹی لگی مجھے. تو مجھے پتا چلا کہ میں تو ڈابل میں ہوں اور کمرے کے اندر ہوں. تو یہ آج بھی ایسے گمراہ فرقے کے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں جو جنت کو یہ خواب مانتے ہیں, انصاف ترازو تولے جانے کو خواب مانتے ہیں, حقیقت نہیں مانتے. ایسے گمراہ لوگ آج بھی موجود ہیں, جیسے یہ معتزلہ جہمیہ یہ وغیرہ تھے. تو امام علی مقام نے یہ ترجمت الباب خاص طور پر اس کو ثابت کرنے کے لیے قائم فرمایا کہ یہ کوئی خواب کی دنیا نہیں ہے, یہ حقیقت کی دنیا ہے کہ قیامت کا دن آئے گا, وہ اعمال تولے جائیں گے اور وہاں انصاف ہوگا, نیک اعمال بھی تولے جائیں گے, برے اعمال بھی تولے جائیں گے, جنت بھی حقیقت میں ہوگی, جہنم بھی حقیقت کے اندر ہوگی, وہاں کی نعمتیں بھی حقیقت کے اندر ہوگی. یہ سب چیزیں حقیقت کے اندر ہونے والی ہے. اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس ترجمت الباب کو قائم فرمایا. تو جہمیہ ہو, معتزلہ ہو, یا اس طرح کی تھنکنگ اور سوچ رکھنے والے گمراہ فرقے ہو جو قیامت کو, جنت کو, جہنم کو, انصاف کو, تو ترازو کو حقیقی نہیں مانتے, ایسے لوگوں کے رد کے لیے اور یہ سارے حقائق ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے امام نے یہ ترجمت الباب قائم فرمایا. یہ ہے اس ترجمت الباب کے قائم کرنے کا ایک اہم مقصد. وندع الموازین القسط لیوم القیامہ. اور آپ کو معلوم ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کمال کرتے ہیں کہ پہلے ترجمت الباب کے لیے قرآن کی آیات ڈھونڈتے ہیں, قرآن کی آیات ملتی ہے تو اسی سے ترجمت الباب قائم کرتے ہیں. یہ غضب کی چیز قائم کرتے ہیں. بڑی بات ہے. کتاب شروع کی تو انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد, قرآن کی آیت سے کتاب کا آغاز کیا. کتاب ختم کر رہے ہیں تو قرآن مجید کی آیت سے کتاب ختم کر رہے ہیں. تو ابتدا قرآن کی آیت سے, اختتام قرآن کی آیت سے. کتنا پیارا انہوں نے جو ہے ترتیب کا نظام قائم فرمایا. اس لیے کہ قرآن ہی تو ہمارے لیے سب کچھ ہے, سب کچھ ہمارے لیے قرآن مجید ہے. اب ایک بات سوچنے کی ہے, بڑا ایک اہم سوال ہے. ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی علیم اور خبیر ہے, ہر چیز جانتے ہیں, ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کو یہ ترازو قائم کرنے کی اور اعمال کو وزن کرنے کی کیا ضرورت. ہم کوئی سپر مارکیٹ میں جاوے اور ٹرالی لے کر سارا مال خریدے اور اخیر میں گیٹ کے اوپر پہنچتے تو وہاں مال دکھانا پڑتا ہے, تو بل بنتا ہے کہ کتنے پیسے آپ کو دینے ہیں. چونکہ سپر اسٹور کے مارکیٹ کو معلوم نہیں تھا بل کتنا ہے, تو وہاں وہ چیک کرے گا ہر چیز پر قیمت لگی ہوئی ہے. تو دنیا کے اندر میٹر ہوتے ہیں, سکیل ہوتے ہیں, وزن کرنے کے آلات ہوتے ہیں. وہ کیوں ہوتے ہیں معلوم نہیں ہے, اس لیے معلوم کرنے کے لیے کہ بھائی باورچی نے کہا کہ ایک کلو نمک چاہیے تو ایک کلو نمک کو تولنا پڑے گا. لیکن اللہ تو علیم اور خبیر ہے, اللہ تعالیٰ کو کیوں تولنے کی ضرورت پیش آئی, یہ ایک بڑا سوال ہے. تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں, قیامت کا دن ایک عدالتی نظام کا دن ہے. دنیا میں جس طرح عدالت ہوتی ہے, کورٹ ہوتی ہے, اور عدالت اور کورٹ کا جو نظام ہے بالکل ایسا نظام قیامت کے دن کا نظام ہے. دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ کورٹ کے اندر جب کاروائی ہوتی ہے گواہوں کو سنا جاتا ہے اور مدعی مدعا علیہ سے بیان لیا جاتا ہے ساری کاروائی بالکل قیامت کے دن کے اندر بھی عدالتی انداز میں کاروائی ہوگی اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی گواہ لائیں گے خدا کے ہاں بھی عدالت ہوگی اور باقاعدہ گواہ ہوں گے اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے ہاں کتنے گواہ ہوں گے انسان سوچے تو صحیح کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے سوچو کہ ہمارے اوپر کتنے گواہ ہم قائم کرتے ہیں پہلے نمبر پر تو جس زمین پر ہم کام کرتے ہیں نیکی کا یا گناہ کا وہ زمین قیامت کے دن گواہی دے گی یہ بھی خدا کے گواہ ہیں یہ زمین بولے گی قیامت کے دن اور اللہ کے سامنے شہادت دے گی اگر کسی نے زمین کے اوپر نیک کام کیا زمین بولے گی گناہ کا کام کیا تو بھی زمین بولے گی زمین بھی گواہ بنے گی اور اللہ سبحانہ وتعالی زمین کو قیامت کے دن بولنے کی طاقت دیں گے آج بھی بولتی ہے ہم سن نہیں پاتے باقی زمین بولتی ہے حدیث سے ثابت ہے آپ نے قبر کے متعلق جو روایات پڑھی اس میں کیا پڑھا ہے قبر روزانہ آواز لگاتی ہے میں کیڑوں کا گھر ہوں یہ جو حدیثیں ہیں زمین بھی بولتی ہے لیکن ہمیں آواز سنا ہی نہیں دیتی اور جب زلزلے آتے ہیں اللہ حفاظت میں رکھے تو زمین کے اندر سے بھیانک آوازیں نکلتی ہیں اور بہت سی جگہوں پر تھوڑے تھوڑے دنوں میں زمین میں سے بھیانک آوازیں نکلتی ہیں آج تک سائنس والے پریشانی کی آوازیں کیا نکلتی ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا لیکن یہ بولتی ہے زمین آج بھی بولتی ہے اور قیامت کے دن بولے گی یہ بھی گواہ ہے اللہ کی طرف سے ہمارے بدن کے اعضاء ہے وہ بھی بولیں گے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون زبان سے آدمی دنیا میں جھوٹ بولتا ہے تو قیامت کے دن بھی وہ جو عادت پڑی ہے تو جھوٹ بولے گا قرآن سے ثابت ہے اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولے گا آدمی اور کیا کہے گا واللہ ربنا ما کنا مشرکین سامنے اللہ ہے اللہ کا دربار ہے ملائکہ ہے پھر بھی قسم کھا کے جھوٹ بولے گا آدمی یہ پڑی ہوئی عادت کی نحوست کہے گا اے اللہ ہم دنیا میں شرک نہیں کرتے تھے پھر اللہ زبان پہ تالا لگائیں گے تو پورے بدن کے اعضاء بولنے شروع کریں گے کہ یہ چھپ کر کے ہاتھ سے کسی پڑھائی لڑکی سے چیٹنگ کرتا تھا یہ ہاتھ اور انگلیاں بولے گی قیامت کے دن آج چیٹنگ کرتے ہو نا غیر محرم لڑکیوں سے پڑھائی عورتوں سے یہ سوچتے ہو کہ کوئی دیکھتا نہیں ہے اللہ دیکھتے ہیں اور یہ انگلیاں بولے گی قیامت کے دن کس کے ساتھ چیٹنگ کی تھی وہ بولے گی قیامت کے دن انسان حیران ہو جائے گا اور انسان اپنے اعضاء کو کہے گا بعد میں لم شہدتم علینا قالوا انتقنا اللہ الذی انتق کل شیء پورا بدن بولے گا جس عضو سے جو کام کیا وہ بولے گا پھر بعد میں اللہ زبان کو کھلوائیں گے تو زبان کہے گی کیوں میرے خلاف تم نے گواہی دی تو زبان تمام اعضاء کہیں گے اللہ نے بلوایا ہم نے ہم کو اللہ نے بلوایا تو یہ اعضاء بھی گواہ بنیں گے یاد رکھنا ملائکہ بھی گواہ بنیں گے دو ملائکہ ہیں ہمارے ساتھ 24 گھنٹے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ. ہر وقت دو فرشتے, آپ نے حدیث پڑھی ہے, فجر میں اور عصر میں ڈیوٹی بدلتی ہے, لیکن یہ ملائکہ غیر حاضری نہیں کرتے, ان کی ڈیوٹی ضرور بدلتی لیکن کبھی غیر حاضری نہیں کرتے. وہ بھی گواہ بنیں گے, ملائکہ بھی اللہ کے سامنے. اور چوتھی چیز اعمال نامے, جس میں ملائکہ ہمارے اعمال لکھتے ہیں وہ گواہ بنیں گے اللہ کے سامنے. اور جب اعمال نامے کھلیں گے تو آدمی کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرا الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. کئی اعمال نامے میں چھوٹی نیکی بڑی نیکی, چھوٹا گناہ بڑا گناہ, ہر چیز لکھی ہوئی ہے. یہ فرشتے جو ہے نا ہر چیز لکھتے ہیں, پھر جتنی جزا سزا کے متعلق ہے وہ باقی رکھتے ہیں, باقی مٹا دیتے ہیں. اور وہ ساری چیزیں قیامت کے دن کھل کر کے آنے والی ہے, گواہ سب اللہ کی طرف سے. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ترازو لگائیں گے, نیکیاں تولیں گے, برائیاں تولیں گے. یہ ایک عدالتی نظام ہوگا, عدالتی کاروائی ہوگی, ورنہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے. دوسری حکمت سمجھو, لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا, اگر اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ فرما دے تو کسی کو بولنے کا کوئی حق نہیں, لیکن اللہ سب کو دکھانا چاہتے ہیں کہ میں نے اس کو جنت الفردوس دی تو کیوں دی, اس کو جنت میں نیچا درجہ دیا تو کیوں دیا, اس کو جہنم میں اسفل السافلین میں بھیجا تو کیوں بھیجا. لوگوں کو دکھانا, ورنہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت ہے, اللہ فیصلہ کر دے چلو اس کا نام بھلے عبداللہ تھا لیکن جہنم میں بھیجو. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین عبداللہ ابن ابی عبداللہ نام ہے, پھر بھی جہنم میں نیچے جا رہا ہے, اللہ چاہے تو بھیج دے گئے, لیکن اللہ ظاہر کریں گے اس کے دل میں یہ تھا, اس کے دل میں نفاق تھا. تو اللہ اپنے علم کی بنیاد کے اوپر فیصلہ فرما دے تو بھی کسی کو بولنے کا حق نہیں پہنچتا, لیکن اللہ تعالیٰ سب کو دکھائیں گے کہ اوپن معاملہ ہونا چاہیے, کھلا ہوا معاملہ ہونا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ بڑی ترازو لگوائیں گے اور جو ہے لوگوں کے اعمال کو تلوائیں گے, سب کو پتا چل جاوے کس کے گناہ زیادہ, کس کی نیکی زیادہ, تاکہ کسی کے دل کے اندر کوئی شک باقی نہ. تو سب کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ انصاف کی ترازو قائم کرائے. اور تیسری حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ خود جس کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے اس کو بھی تو یقین ہونا چاہیے کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہو, کیوں ہوا. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. دیکھو بعض مرتبہ بڑوں کی طرف سے چھوٹوں کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے اور حکمت بتائی نہیں جاتی تو ان کے دلوں میں خلیش رہتی ہے, ارے حضرت الاستاد دامت برکاتہم العالیہ, حضرت محتمین صاحب مد ذلہ العالی, لیکن کیوں میرے ساتھ ایسا سلوک کیا ہوگا. دل میں خلیش رہتی ہے, وہ بڑے ہیں اس لیے بول تو سکتا نہیں لیکن دل میں خلیش رہتی ہے. ہاں وہ جب بتلا دے تو اطمینان ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالی کے سامنے بندہ بول تو نہیں پاتا لیکن اللہ تعالیٰ سب کو بتلا دینا چاہتے تاکہ خود انسان کے دل کے اندر بھی کوئی خلیش باقی نہ رہے کہ مجھے اللہ نے میرے ساتھ یہ برتاؤ کیوں کیا. یہ تین حکمتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن اعمال کی ترازو کیوں قائم کریں گے. تو ایک اللہ کی حکمت اور مصلحت ہے کہ اللہ تعالیٰ عدالتی نظام اتمام حجت فرمائیں گے، دوسرا سب لوگوں کو دکھانا چاہیں گے، اور تیسرا یہ کہ خود جس کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے اس کو بھی اطمینان ہو جائے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے بہت اچھی بات کہی جس کا اردو میں ترجمہ یہ نکلتا ہے، اے اللہ محشر کے اندر تو حساب کتاب کا معاملہ نہ کرنا، میرے اللہ آپ ہمارے ساتھ قیامت کے دن حساب کتاب کا معاملہ نہ فرمانا، اور اگر حساب کرنا بھی ہو تو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اقدس سے چھپا کر کے کرنا۔ اسی لیے کہ اگر ہماری برائیاں ہمارے آقا کے سامنے کھل جائے گی تو اس نبی رحمت للعالمین کو کتنی تکلیف ہوگی، جنہوں نے ہمارے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائی، ہم نے ان کی سنتوں کا جنازہ نکالا اور ان کے طریقوں کے خلاف کام کیے، تو قیامت کے دن کا معاملہ اس طرح سنگین ہوگا۔ ایک اور مسئلہ یہاں ہم سمجھ لو، وہ مسئلہ یہ ہے کون سی چیز تولی جائے گی، ترازو میں کون سی چیز تولی جائے گی۔ تو ایک بات اس میں یہ کہی جاتی ہے کہ اعمال کرنے والے انسانوں کو تولا جائے گا، یعنی انسان جنات جو مکلف مخلوق ہے ان کو باقاعدہ ترازو کے اندر اللہ تعالیٰ تولیں گے۔ لیکن یہ ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھنا، قیامت کے دن دنیا والے وزن کا اعتبار نہیں ہوگا کہ کوئی آدمی یوں سوچے کہ دنیا میں میں کھا کے موٹا بھینسے جیسا بن جاؤں تاکہ قیامت کے دن میرا نیکی والا بلہ جھک جاوے، تو پھر جو ہے ہم جیسے دبلے پتلے کہاں جائیں گے۔ اسی لیے بھائی دنیاوی وزن کا قیامت کے دن اعتبار نہیں ہوگا، یاد رکھ لو۔ آپ نے حدیث پڑھی ہے، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ درخت کے اوپر چڑھے تو ان کا کپڑا ہوا میں اڑا اور کھل گیا، تو ان کے پیر کھل گئے، تو پنڈلی بالکل پتلی پتلی تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی، کمزور آدمی تھے، حالانکہ فقیہ الامہ ہے، اس امت کے بڑے اونچے درجے کی مفتی اعظم ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، ایک دم کمزور نحیف دبلے پتلے آدمی تھے، تو ان کی پتلی پتلی پنڈلی دیکھ کر صحابہ کو ہنسی آ گئی بے اختیار، ہوتا ہے ایسا۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی یہ ہوں گے، احد سے بھی یہ زیادہ وزندار ہوں گے، حالانکہ باڈی کے اعتبار سے ایک دم دبلے پتلے تھے، لیکن نامہ اعمال کے اندر جب ان کو تولا جائے گا تو احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گے۔ اس روایت سے ثابت ہوا کہ اعمال کرنے والوں کو خود کو تولا جائے گا اللہ تعالیٰ کیا۔ اور یہ روایت بھی آپ نے پڑھی کہ ایک موٹا تازہ فربہ آدمی لایا جائے گا، لیکن جب اس کو ترازو میں رکھا جائے گا تو مچھر کے بقدر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا، مچھر کا پر مچھر کے بقدر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا۔ تو قیامت کے دن ایک قول کے مطابق خود اعمال کرنے والوں کو تولا جائے گا، اور اس میں دنیاوی وزن کا اعتبار نہیں ہوگا، اعمال کے اعتبار سے وزن ہوگا۔ جیسے کہ ہمارے یہاں بعض مرتبہ بولتے ہیں فلاں بزرگ آ رہے ہیں، بڑی وزندار شخصیت ہے، اب آپ نے دیکھا کہ وہ تو بہت ہلکے پھلکے، تو آپ نے کہا کہ بھئی ارے یہ تو ہمارے یہاں تو کہتے بڑے وزندار ہے تو بہت ہلکے پھلکے، تو وزندار کا مطلب ہے علم عمل صلاح تقوا فلا کے اعتبار سے، باقی جسمانی اعتبار سے وہ بہت ہلکے پھلکے۔ تو اس طرح وزندار کے الگ الگ یہ موقع محل کے اعتبار سے معنی لیا جاتا ہے۔ تو ایک پہلی بات آپ یہ ذہن میں رکھیں، خود اعمال کرنے والوں کو قیامت کے دن تولا جائے گا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ صحائف اعمال کو تولا جائے گا، یعنی یہ ملائکہ جس میں لکھتے ہیں وہ صحائف، وہ کتابیں، وہ نوٹ بکس، اس کو قیامت کے دن تولا جائے گا. اور اس کے اوپر دلیل ہے حدیث بطاقہ. کیا آپ نے وہ مشہور لمبی حدیث فضائل اعمال میں بھی سنی، ترمذی شریف میں بھی پڑھی، کہ جب اعمال تولے جائیں گے تو ایک مسلمان کی نیکیاں ہلکی ہو جائے گی، اخیر میں ایک پرزا چھوٹی سی پرچی رکھی جائے گی جس سے نیکیوں کا پلہ جھک جائے گا، اور اس میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہوگا، اور اس کی برکت سے نیکیوں کا پلہ جھک جائے گا. تو یہ حدیث بطاقہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن صحائف میں، جن نوٹ بکس کے اندر اعمال لکھے جاتے ہیں، ان کو قیامت کے دن تولا جائے گا. اور تیسری رائے یہ کہ اعمال ہی کو تولا جائے گا، اور خود امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا رجحان بھی یہی ہے کہ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا، خود اعمال تولے جائیں گے. اس لیے دیکھیے ترجمۃ الباب میں کتنا صاف لفظ آپ نے استعمال فرمایا، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَن. خود امام بخاری کا رجحان اس کی طرف ہے کہ انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے، نفس اعمال کو تولا جائے گا. اب یہاں ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لو کہ اعمال کیسے تولے جائیں گے. ابھی آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، کوئی آپ کو پوچھے کہ ظہر کی نماز پڑھی وہ دکھاؤ، تو آپ دکھا سکتے ہو کہ یہ رہی ظہر کی نماز؟ نہیں دکھا سکتے. آپ نے ابھی حدیث پڑھتے پڑھتے درود پاک پڑھا، تو کوئی آپ کو پوچھے کہ درود پاک دکھاؤ، آپ دکھا سکتے؟ نہیں دکھا سکتے. یہ تو نظر آنے والی چیز تھوڑی ہے اعمال. جتنی دیر عمل کیا پھر وہ تو نظر نہیں آتا ہے، اسی کو عرض کہا جاتا ہے. تو یہ نظر تو آتا نہیں، پھر کیسے تولا جائے گا؟ یہ ایک سوال بڑا پیدا ہوتا ہے. پرانے زمانے میں یہ سوال تھا، آج کے زمانے میں یہ سوال نہیں ہے. ابھی سے سب لوگ ڈر رہے ہیں کہ بھائی ابھی اتنی گرمی ہو رہی ہے، رمضان میں 40-45 ڈگری گرمی جائے گی تو روزہ کیسے رکھیں گے؟ اب کوئی آپ کو پوچھے کہ بھائی گرمی 20 ڈگری ہے، 30 ڈگری ہے، 40 ڈگری ہے، 45 ڈگری ہے، 10 ڈگری ہے، کیسے پتا چلا؟ گرمی کوئی نظر آنے والی چیز ہے؟ لیکن آج تھرمومیٹر آ گیا، اس سے آپ گرمی کو ناپ سکتے ہیں اور اس سے گرمی ناپی جاتی ہے. حالانکہ گرمی نظر آنے والی چیز نہیں ہے، لیکن اس کو ناپ سکتے ہیں. ہم حضرت کے ساتھ وینکوور گئے تھے، یہ دنیا کا کونا ہے. وہاں گئے تو ایک جگہ پر میزبان ہم کو لے گئے کہ یہاں ہوا تول کر کے بکتی ہے، ہوا تول کر کے بکتی ہے. اور آپ کو اگر شک ہو تو نیٹ کے اوپر تلاش کرنا، فریش ہوا بکتی ہے. اور کئی ڈالر آپ جو ہے اپنے کریڈٹ کارڈ سے کٹوائیے، آپ کے گھر بھی وہ ہوا آئے گی. دنیا میں کچھ مقامات کی ہوا بہت صاف ستھری مانی جاتی ہے، وہ باقاعدہ تول کر کے بکتی ہے. اس کے لیے آپ کو پیسے پیمنٹ کرنا پڑتا ہے. تو پیکنگ ہو کر کے ہوا آپ کی آئے گی، خاص انداز میں اس کو آدمی لیتا ہے اور اس سے صحت اچھی ہوتی ہے آدمی کی. تو جب یہ زمانہ ایسا آ گیا کہ ہوا باقاعدہ تولی جاتی ہے، تول کر کے بیچی جاتی ہے، حالانکہ ہوا نظر نہیں آتی، تو پھر یہ زمانہ جس کے اندر سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ جو چیز نظر نہیں آتی وہ بکتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر نظر نہ آنے والی چیز کو تولے اور اس کے اوپر انسان کو جزا سزا دے دے، کون سی بعید بات ہے؟ انسان جب کر سکتا ہے کہ ہوا نظر نہیں آتی تول سکتا ہے، اس کی قیمت لگا سکتا ہے، گرمی سردی اس کو تولا جاتا ہے، اس کو ناپا جاتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن انسان کے نظر نہ آنے والے اعمال کو تولے، وہ تو قادر مطلق ہے، ان کی تو بڑی قدرت ہے، وہ ضرور ایسا کر سکتے ہیں. اور دوسری بات اچھی طرح ذہن کے اندر رکھے کہ دنیا الگ الگ ہے، تین دنیا ہے. حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے چار عالم ہیں، ایک جگت ہے رحم مادر، یعنی بچہ جب تک ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے وہ ایک مستقل جگت اور دنیا ہے بچے کی. پھر دوسری دنیا پیدا ہو کر کے یہ جو دنیا جس میں اس وقت میں اور آپ ہیں، ایک تیسری دنیا ہے برزخ کی دنیا، اور ایک چوتھی دنیا ہے قیامت کے بعد کی دنیا. یہ چار عالم ہیں، اور چار عالم میں ہر انسان کو گزرنا ہے، ہر انسان کو چار عالم سے سابقہ پڑتا ہے. اس لیے شادی کے بعد اہلیہ محترمہ کو خاص طور پر کہہ دینا کہ اب تو مولوی سے نکاح کر کے آئی ہے، آج تک فلم، انٹرنیٹ اور غلط چیزیں دیکھنے کی جو عادت ہے وہ توبہ کر لو. خاص طور پر بچہ جب پیٹ میں ہوتا ہے، حمل، پریگننسی کا زمانہ، اس زمانے کے اندر ماں جو کرتی ہے اس کا اثر بچے کے اوپر پڑتا ہے. اس زمانے میں ماں اگر قرآن پڑھے گی، قرآن سنے گی، تو بچے کے ذہن کے اوپر اس کے اچھے اثرات ہوتے ہیں. ماں اگر فلم کے گانے سنتی ہے، اس کے برے اثرات بچے کے اوپر ہوا کرتے ہیں. اسی لیے بعض سلف کے واقعات کے اندر ہے کہ ان کے والی نے ان کو مکتب بھیجا، اور مکتب میں جس دن استاد نے بسم اللہ کرائی کہ بیٹا بسم اللہ کرو، تو اس نے فٹافٹ پہلے پانچ پارے سنا دیے استاد کو بسم اللہ کے دن. تو کہا یہ آج مکتب میں داخلہ ہوا اور فٹافٹ پانچ پارے پڑھ لی. تو کہا جس زمانے کے اندر یہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر تھا، اس کی ماں پہلے پانچ پارے کی حافظہ تھی، اور وہ بکثرت پانچ پارے بار بار پڑھتی رہتی تھی. ماں کی تلاوت وہ بچے کے ذہن کے اندر محفوظ ہو گئی تھی. اسی لیے جس دن اس کی ماں نے مکتب میں بھیجا، اس نے استاد کو پانچ پارے سنا دیا. تو یہ رحم مادر کی دنیا بھی ایک مستقل دنیا ہے، اور ایک دنیا یہ ہے جس میں میں اور آپ ہیں، ایک دنیا قبر کی دنیا ہے، اور چوتھی دنیا آخرت کی دنیا ہے. ہر عالم کا نظام الگ الگ ہے، اسی دنیا میں نظام الگ الگ ہے. ماشاءاللہ ہم لوگ روزے مختصر رکھتے ہیں، بعض لوگ 21 گھنٹے کے روزے رکھتے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اسی دنیا میں بہت سے مسلمان 21 گھنٹے کے روزے بھی رکھتے ہیں. الحمدللہ میں نے بھی رکھے ہیں ایسے روزے. مغرب فوراً کھانا کھاؤ، عشاء پڑھو، تراوی پڑھو، دودھ پیو، سحری ہو گئے، فوراً روزہ شروع ہو گیا، 3 گھنٹے میں سب کچھ نمٹاؤ. اسی دنیا میں یہ ہیں، اور ماشاءاللہ ہم لوگ 11-12 گھنٹے کے روزے رکھتے ہیں، وہ لوگ 21 گھنٹے کے روزے رکھتے ہیں. اس دنیا میں نظام الاوقات میں فرق ہے، آپ دیکھ لیجیے. تو جب عالم بدلے اور قانون بدلے، یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے. تو اس دنیا میں اعمال نظر نہیں آتے، تولے نہیں جا سکتے، چلو مان لو، لیکن قیامت کے دن اعمال کو تولنا بھی ممکن ہے، آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو عالم کے بدلنے سے احکام بدلتے ہیں، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں گے، عالم آخرت آئے گی، تو وہاں احکام بدل جائیں گے. اس لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیں. بہرحال قیامت کا دن آنے والا ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ کے یہاں انصاف کی ترازو قائم ہوگی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس چیز کو ثابت کرنا چاہتے تھے، لیکن اپنے معیار کے اوپر ان کو روایت نہیں ملی. آپ نے کئی جگہوں کے اوپر اس دشواری کا سامنا کیا ہے کہ امام عالی مقام نے ترجمۃ الباب تو قائم کر دیا، لیکن آپ کا معیار جو اتنا اونچا ہے، تو اپنے معیار پر ان کو روایت نہیں ملتی ہے. تو کبھی ترجمۃ الباب میں کوئی لفظ بڑھا دیتے ہیں، اور اس لفظ کو بڑھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس لفظ کے ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس روایت ہے، تو اس کو ثابت کر کے ضمناً اصل ترجمۃ الباب کو امام ثابت کرتے ہیں. تو یہاں بھی یہی ہوا ہے کہ پہلا جو جز ہے وَأَنَّ آمَالَ بَنِي آدَم، اس کو ثابت کرنے کے لیے ان کو اپنے معیار پر روایت نہیں ملے، حالانکہ ابو داؤد شریف میں روایت ہے موجود کہ قیامت کے دن اخلاق حسنہ یہ ترازو میں سب سے وزندار چیز ہوگی، یہ روایت ابو داؤد شریف میں موجود ہے، لیکن وہ امام کے معیار پر نہیں. اسی لیے انہوں نے ترجمۃ الباب کو ثابت کرنے کے لیے ایک لفظ بڑھا دیا وَقَوْلَهُمْ يُوزَن، کہ عام بات بھی قیامت کے دن تولی جائے گی، اور بات کو ثابت کرنے کے لیے روایت تھی اور اس کے ضمن کے اندر اعمال کو آپ نے ثابت کیا ہے. اس طرح یہ ترجمۃ الباب آپ نے قائم کیا. بہرحال آگے چونکہ آپ کی عادت شریفہ آپ کو معلوم ہو گئی کہ جب کبھی کوئی لفظ آئے گا قرآن کی آیت کا تو پھر لغات بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو میں تو وہاں طلبہ کو یوں کہتا ہوں کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ فن حدیث کے بعد امام کی دلچسپی سب سے زیادہ لغات سے ہے. اس لیے آپ کتاب التفسیر کو دیکھ لو، کتاب الانبیاء کو دیکھ لو، کہ وہاں جا بزا الفاظ کی لغات کی بھرمار کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. اور بعض جگہوں کے اوپر تو ایک لفظ آیت میں آیا تو اس سے مناسبت رکھنے والا کوئی دوسرا، اس سے تیسرا، وضاحت پہ وضاحت کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. اس اعتبار سے یہاں پر بھی یہ وضاحت کے لیے لائے ہیں. وقال مجاہد القصاص والعدل بالرومیہ ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر. اس کے بعد حدیث لائے ہیں، اور یہ حدیث جو امام علی مقام لائے اپنے استاد محترم احمد ابن اشقاب یا اشقاب کے حوالے سے یہ روایت لائے ہیں. یہ ایک بہت بڑی ہمارے لیے نصیحت کی بات ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا. پہلی حدیث میں امام بخاری کے استاد ہیں حضرت حمیدی رحمۃ اللہ علیہ، اور آخری حدیث کے اندر امام کے استاد ہیں حضرت احمد ابن اشقاب. دونوں استادوں کے نام میں اللہ کی حمد ہے، اللہ کی تعریف ہے. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. کیا سبق ہے ہم لوگوں کے واسطے؟ کہ دین کا کوئی بھی کام کرنے کی سعادت حاصل ہوئے تو اس کو اللہ کا فضل و کرم سمجھ کر اللہ کی حمد اور ثنا کرنا، اللہ کی تعریف کرنا، یہ بڑی ہمارے لیے نصیحت کی بات ہے. دین کا کوئی بھی کام کرنے کا موقع حاصل ہو اللہ کا کرم اور فضل سمجھنا اور اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا. جنتیوں کے لیے کیا کہا گیا؟ وآخر دعواهم ان الحمد للہ رب العالمین. جنتیوں کے لیے بھی یہ بات قرآن میں کہی گئی. پیارو، آپ جب مدرسے میں داخل ہوئے تھے نا، آپ کے ساتھ نہ جانے کتنے طلبا تھے، دور حدیث شریف تک نہیں پہنچ سکے. اللہ نے آپ کو اور مجھے یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم دور حدیث شریف تک پہنچے، بخاری شریف کی تکمیل کر رہے ہیں. یہ اللہ کا احسان ہے، ہمارا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے. اگر اللہ کا کرم نہ ہوتا ہم بھی مدرسہ چھوڑ کے چلے جاتے، دنیاوی کاروبار میں لگ جاتے. اس کریم کا کرم ہوا کہ اس نے ہمیں لگائے رکھا اور آج یہ خوشی کا دن دکھلایا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. تو آج کے بعد یہ طے کر لو، زندگی میں کوئی بھی نیک کام کرو اپنا ذاتی کمال مت سمجھنا، اس کو اللہ کا فضل سمجھنا اور اللہ کی حمد کرنا. اے اللہ، آپ کا کرم ہے، احسان ہے کہ آپ نے اس نیک کام کی مجھے توفیق عطا فرمائی. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر نیک کام کے بعد دو کام ضرور کرو، ایک اللہ کی حمد، الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ تو نے مجھے اس نیک کام کی سعادت عطا فرمائی، اور دوسرا استغفار کہ اللہ اس نیک کام کا حق میں ادا نہیں کر سکا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے. تو میں تو دورے کے بھائیوں کو کہا کرتا ہوں، پیارو اللہ کے سامنے رو رو کے دعا کرو کہ پڑھنے کے زمانے میں طالب علمانہ خر مستیاں جو ہوئی، جو شرارتیں ہوئی، اللہ اس کو معاف کر دے وے، اور اللہ آئندہ اپنے کرم سے دین کے لیے قبول فرما لے. اس کے لیے باقاعدہ استغفار کرو اللہ کی بارگاہ کے اندر. بلکہ ہم نے تو یہ سیکھا کہ ایک مدرس کتاب مکمل کرا کے سال کے اختتام پر شکرانے کی نماز پڑھے کہ اللہ تو نے مجھے یہ کتاب پڑھانے کی سعادت عطا فرمائی، ورنہ میں کہاں اس قابل تھا. اور پھر اللہ سے استغفار بھی کرے کہ اللہ اس مبارک کتاب کے پڑھانے کا جو حق تھا وہ مجھ سے ادا نہیں ہوا، اس کے اوپر میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. حمد اور استغفار ہر نیک کام کے ساتھ ہونا چاہیے. تو امام علی مقام اپنے استاد احمد کے حوالے سے اس روایت کو یہاں پر لا رہے ہیں، حالانکہ یہ روایت تین جگہ پر ہے اور دو جگہ پر اور استاد ہے، یہاں پر وہاں پر اور استاد ہے، یہاں احمد استاد سے آپ اس حدیث کو لائے اور حمد کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا. تو پہلی حدیث کا حدیث کے اندر جو آپ کے استاد ہیں حمیدی، آخری حدیث میں احمد، یہ حمد کا مادہ ہمارے لیے بہت بڑی تعلیم ہے. ہر کام کی ابتدا، ہر کام کی انتہا اللہ کی حمد اور تعریف سے ہونی چاہیے. اللہ ہمیں اس کا اہتمام نصیب فرمائے. اور اس کے بعد امام حدیث شریف لائے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم وانا جمیعا قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلیمتان حبیبتان الى الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمے بڑے پیارے ہیں اللہ کی نظر میں، زبان سے پڑھنے میں بڑے ہلکے ہیں، لیکن قیامت کے دن جب اس کو تولا جائے گا تو یہ بڑے وزنی ہو جائیں گے قیامت کے دن. اور وہ کلمے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کم از کم 10 مرتبہ تو اس مجلس میں پڑھ لو. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم 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 سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ہمارے حضرت دامت برکاتہ ایک بات یہ فرماتے ہیں اور بڑی صحیح بات ہے کہ آخری باب اور آخری حدیث کے علمی مباحث کے چکر میں اتنے زیادہ مت پڑو کہ جو اس حدیث اور باب کا اصل سبق ہے وہ ہم بھول جائیں. اصل سبق ہے قیامت کو یاد رکھنا، کہ قیامت یاد رکھو اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے بنو. یہ ہے آخری باب کا اصل سبق، قیامت کو یاد رکھنا کہ ایک دن انصاف ہونے والا ہے، اعمال تولے جانے والے ہیں اور اللہ کے سامنے جزا سزا کے لیے پیش ہونا ہے، اور اس کے لیے آدمی زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا بنے، نیک اعمال کرے، گناہوں سے اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ تعالیٰ اس کتاب کے اختتام کو آپ کے لیے میرے لیے مبارک فرماوے، اور اللہ تعالیٰ جن احادیث کو ہم نے پڑھا پڑھایا اس کے اوپر عمل کی اشاعت کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں نے اپنے جن مشائخین کرام سے پڑھا ہے، اور ایک زمانہ تھا کہ حدیث کی اجازت لینے کا بہت شوق تھا، آج بھی ہے الحمدللہ. کئی کئی عرب اور جم مشائخین سے باقاعدہ سفر کر کے اجازتیں لی ہیں. نیٹ کے اوپر میری ویب سائٹ کے اوپر سند کی پوری ایک جو ہے پوری فائل ہے، اس کے اوپر میری تمام اسانید موجود ہیں. اور گزشتہ سال جب سے اللہ نے بخاری شریف پڑھانے کی سعادت عطا فرمائی تو میں نے ان تمام کو مرتب بھی کروا لیا ہے. تو عزیز مکرم مولانا عمران صاحب ہے، وہ آپ کو نکال دیں گے، اس میں وہ تمام اجازات موجود ہیں. تو اپنی سعادت سمجھتے ہوئے جن مشائخین کرام سے مجھے حدیث کی اجازت ہے، میں اپنی تمام مرویات کی آپ لوگوں کو بھی اجازت دیتا ہوں، اس امید کے اوپر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو میرے لیے آپ کے لیے دنیا آخرت میں سعادت کا ذریعہ بنا ہے. الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم مجرم ہیں، گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، پاپی ہیں. اے اللہ قسم قسم کے گناہ کیے ہیں. اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرما، ہماری مکمل مغفرت فرما، ہماری مکمل مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اساتذہ اور مشائخین کی مغفرت فرما، دوست احباب متعلقین رفقا تلامذہ کی مغفرت فرما. اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں پر بھی ہے، اس کی اور اس کی قیامت تک آنے والی آل اولاد اور نسلوں کے ایمان کی، اسلام کی، جان کی، مال کی، عزت کی، عصمت کی، دین کی، اے اللہ اپنے کرم سے حفاظت فرماؤ، اپنے فضل سے حفاظت فرماؤ، اپنی مہربانی سے حفاظت فرماؤ. اے اللہ پوری دنیا میں امت مسلمہ کو عزت اور سربلندی عطا فرماؤ، مظالم کا خاتمہ فرماؤ، تمام دینی اداروں کی، مدارس کی، مکاتب کی، مساجد کی، مکاتب کی، مقابر کی، دینی تنظیموں کی، دین کا کام کرنے والوں کی اپنے کرم اور فضل سے حفاظت فرماؤ. اے اللہ ہم سب کو زندگی کی آخری سانس تک اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اے اللہ زندگی کی آخری سانس تک اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے ہمیں قبول فرما. زندگی کی آخری سانس تک اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے ہمیں قبول فرما. اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما. اے اللہ یہ جو ہمارے بھائی دور حدیث شریف سے تکمیل کر رہے ہیں، اے اللہ زندگی کے قدم قدم میں ان کی نصرت فرماؤ، مدد فرماؤ. اے اللہ اکابرین دارالعلوم دیوبند، اہل سنت و جماعت کے مسلک کے اوپر ان کو پوری زندگی قائم دائم فرماؤ. اشاعت دین کے لیے، حفاظت دین کے لیے، اعلائے دین کے لیے، احیاء سنت کے لیے، درس قرآن درس حدیث کے لیے، اے اللہ ان کی زندگیوں کو قبول فرماؤ، قبول فرماؤ، قبول فرماؤ. اے اللہ ان کی عمر میں، علم میں برکت عطا فرماؤ. اے اللہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو ہم سب کی طرف سے جزائے خیر عطا فرماؤ. اے اللہ ہماری سند کے تمام مشائخین کرام ہمارے اساتذہ سے لے کر امام بخاری تک اور امام بخاری سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام ہی حضرات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرماؤ. انہوں نے جن محنت اور مشقتوں سے یہ علم ہم تک پہنچایا اس کا بہترین بدلہ ان کو آخرت میں عطا فرماؤ. اے اللہ ہماری عمر میں برکت عطا فرماؤ, علم میں برکت عطا فرماؤ, حلال برکت والی روزی عطا فرماؤ, زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرماؤ. اے اللہ اس ادارے کو قبول فرماؤ, اس کے چلانے والوں کو قبول فرماؤ, مدد کرنے والوں کو قبول فرماؤ. جتنے طلبہ نے آج تک پڑھا ابھی پڑھ رہے آئندہ پڑھیں گے ان سب کو علم نافع عطا فرماؤ, عمل صالح عطا فرماؤ, مدرسین منتظمین کو جزائے خیر عطا فرماؤ, صبح قیامت تک ہر خیر کی ترقی کے ساتھ اس ادارے کو جاری ساری قائم فرماؤ. اے اللہ ہر طرح کی آفتوں سے بلاؤں سے مصیبتوں سے حادثوں سے ہم سب کی حفاظت فرماؤ. اے اللہ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جاؤ, اپنی رضا عطا فرماؤ, اپنی محبت معرفت عشق عطا فرماؤ. اے اللہ جس دن دنیا سے جانے کی باری آئے ایمان پر حسن خاتمہ عطا فرماؤ, مدینہ طیبہ میں موت عطا فرماؤ, بقیع میں دفن ہونا نصیب فرماؤ, قبر کو جنت کا باغیچہ بناؤ, قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام عطا فرماؤ, حضور کی شفاعت کو ہمارے حق میں قبول فرماؤ. اے اللہ اے اللہ بلا حساب جنت الفردوس عطا فرماؤ, جہنم کی آگ سے حفاظت فرماؤ, قبر کے عذاب سے حفاظت فرماؤ, پل صراط پر ایمان کے نور کے ساتھ گزرنا نصیب فرماؤ. اے اللہ جہنم میں کٹ کے گرنے سے حفاظت فرماؤ. اے اللہ دنیا آخرت میں آپ کی رضا عطا فرماؤ. اے اللہ محبوسین کو رہائی عطا فرماؤ, جن پر جنات جادو کے اثرات ہیں ان کو شفا عطا فرماؤ. اے اللہ اس مبارک مجلس کے اندر جتنے بھی آپ کے بندے موجود ہیں ان کی جائز مرادیں پوری فرماؤ, الجھنوں کو دور فرماؤ. اے اللہ آپ ہم سب سے راضی ہو جاؤ. اے اللہ آپ کے پیارے نبی کی پیاری احادیث کے مجموعے کو اے اللہ اس مجلس میں مکمل کیا گیا ہے, اے اللہ اس کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرماؤ, اس کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرماؤ, اس کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرماؤ, اور آئندہ اس کی سعادت ہمیں بار بار نصیب فرماؤ, بارہا نصیب فرماؤ. اے اللہ آپ کے دربار میں سوالی بن کے آئے ہیں, اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرماؤ. پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ. اے اللہ جمیع صحابہ کو جزائے خیر عطا فرماؤ. جز اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اهله وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم آمین اللہم آمین اللہم آمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.